امام قسطلانی نے یہاں مل ایمانوں کی تشریح یوں کی. مل ایمان اے ما متعلقات ہو. ایمان کیا ہے یعنی ایمان کے متعلقات کیا ہیں. اور یہاں حدیث میں سوال میں لفظ ما ذکر کیا گیا اور متعلقات ایمان پوچھے گئے مل ایمان کہہ کر. حالانکہ ماں جب داخل ہوتا ہے تو اسے مصباح یہ ہوتا ہے کہ شے کی حقیقت پوچھی جا رہی ہے. اس کے ظاہر کا مفاد یہ تھا کہ مل ایمان یعنی ایمان کی حقیقت کیا ہے. اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے متعلقات ایمان ذکر کیے اس بنا پر کہ ظاہر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ جانا کہ جبریل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام متعلقات ایمان پوچھ رہے ہیں نہ کہ حقیقت ایمان. یہ جو کچھ بیان ہوا امام قسطلانی نے جو بات کہی تھی اس کی تقریر تھی. آگے فرماتے ہیں اگر جواب حقیقت ایمان کے بارے میں ہوتا تو یوں فرمایا جاتا الایمان هو التصدیق یعنی ایمان تصدیق ہے. جو میں نے یہاں سمجھا اپنی فہم ناقص سے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایمان کی حقیقت بتائی اور حضرت جبریل امین علی نبینا والسلام نے بھی ایمان کی ماہیت کے بارے میں سوال کیا. تو اب جواب مطابق سوال ہے. اب ایمان شرعی ان امور کی تصدیق کا نام ہے جن کے بغیر ایمان ہو نہیں سکتا. لہذا سرکار نے ایمان کی اس طور پر تعریف فرمائی تو وہ ایمان جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو یہ ہے کہ اللہ پر یعنی اس کے وجود پر اس کی صفات واجبہ پر کہ کون سی بات اس کے لیے واجب ہیں یہ جائز ہیں کیا اس کے لیے جائز ہے کیا اس کے لیے مستحیل ہے جو ذکر ہوا اور جو ذکر نہیں ہوا اور وہ اس کے لوازم سے ہے. ان تمام باتوں پر ایمان لاؤ یعنی ان کی تصدیق کرو دل سے اور ہر زمان سے ان باتوں کا اعتراف کرو اور اس کا اقرار کرو. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کو جواب الکلم دیے گئے اس مختصر پیرائے میں ایمان شریف کی ماہیت بتا دی اس کے متعلقات اور اس کے امور بھی ذکر فرما دیے. اب رہا یہ سوال جس کی وجہ سے اس کی وجہ سے غالباً ایمان سے پہلے ایک مضاف مانا کہ ما متعلقات الایمان کے متعلقات ایمان کیا ہیں. اس سوال کی توضیح یہ ہے کہ جبریل امین علیہ السلام نے ایمان کی تعریف پوچھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف بتائی اور اس تعریف میں ایمان کا ذکر واقع ہوا. اور جس چیز کی تعریف مقصود ہو تعریفات میں اس شے کا ذکر نہیں کیا جاتا کہ اس صورت میں تعریف الشے بنفسہ لازم آتی ہے یعنی شے کی اسی شے سے تعریف. اس کا جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایمان شرعی کی تعریف کی اور تعریف میں ان تؤمنا فرمایا یعنی ایمان کا ذکر کیا. لیکن یہاں مخاطب اور سامعین سب کو یہ معلوم تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ ایمان معنی لغوی پر بولا ہے نہ کہ معنی شرعی پر اس کا تکلم فرمایا ہے. مطلب یہ ہوا کہ ایمان شرعی یہ ہے کہ تم تصدیق کرو دل سے اور زبان سے ان امور کا اقرار کرو جو ذکر کیے گئے. یہ اس وجہ سے کہ تصدیق جس طرح دل سے ہوتی ہے اسی طرح زبان سے بھی ہوتی ہے اور شرعاً دونوں مطلوب ہیں. لہذا ایمان شرعی محض تصدیق لغوی نہیں بلکہ متضمن معنی اقرار ہے. اسی لیے اس کا صلہ باہر پدر لایا گیا جس طرح اقرار کا صلہ باہر پدر آتا ہے. پھر یہ اہل ایمان کو اپنے وجدان سے اور تعلیم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اہل ایمان کے لیے یہ امر ثابت و مقرر تھا کہ ایمان محض تصدیق و اذعان کا نام نہیں ہے کہ یہ تو اظہاری طور پر نبی کا مزہ دے کر کافر کو بھی حاصل ہو جاتا ہے بلکہ قبول و تسلیم و انقیاد و ترک انعت اس کا خاصہ ہے. اور یہ معنی محض وہ تصدیق کا کہنے سے ادا نہیں ہوتا
لہذا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کی تعریف میں اسی ایمان کا ذکر فرمایا جو لغتاً و عرفاً ہر مومن کو معلوم مفہوم ہے. یہاں سے اس سوال کا جواب حاصل ہوا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کی تعریف میں بجائے تصدیق کے ایمان کا ذکر کیوں فرمایا، یعنی ان تصدیق کے بجائے ان تؤمن کیوں فرمایا. اور یہ بھی ظاہر ہوا کہ مل ایمان میں ماں اپنی حقیقت پر ہے، اس کے ذریعے حقیقت ایمان ہی پوچھی گئی ہے اور یہی ظاہر ہے. نیز یہ ظاہر ہوا کہ متعلقات ایمان کی طرف سوال کو پھیرنا غیر ضروری بلکہ غیر مفید ہے کہ اعتراض ونوس قائم ہے کما لا یخفی. اب تک مل ایمان، ایمان کیا ہے، یہاں تک بلکہ ان تؤمن باللہ، سرکار کے قول ان تؤمن باللہ، تشریح ہو گئی تھی لیکن اس میں جو واقع ہوا فاتح رجل، حضور صلی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایک شخص آیا، اجمالی طور پر اس کا بیان ہو گیا تھا کہ وہ آنے والا فرشتہ تھا. ہاں شریف کی حدیث میں آنے والے کا حلیہ بیان کیا گیا، لہذا ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ کچھ پہلے جو الفاظ حدیث میں اگرچہ ان کی شرح ہو چکی ہے، ہم وہاں سے پھر سے اس کی تشریح کریں. مسلم شریف میں اس کا جو سرکار کے پاس حاضر ہوا ایک واقعہ بیان ہوا اور ان صاحب کا حلیہ ہی بیان کیا گیا. چنانچہ مسلم شریف میں بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اطلع علینا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا یرى علیہ اثر السفر ولا يعرف منا احد حتى جلس الى النبی علیہ الصلاۃ والسلام فاسند یدیہ فاسند رکبتیہ الى رکبتیہ ووضع کفیہ علی فخذیہ فقال يا محمد اخبرني عن الاسلام. الحديث مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضور صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اس دوران ایک شخص مارے پر ہمارے پاس اچانک ایک شخص ظاہر ہوا جس کے کپڑے بہت سفید تھے، بال بہت کالے تھے اور ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا نہیں تھا، اور ان کے اوپر سفر کے آثار نمایاں نہیں تھے. خیال سے پتا لگتا تھا کہ یہ شخص باہر سے آیا ہے، کوئی اس کو پہچانتا نہیں، لیکن سفر کے آثار عمایاں نہیں تھے، کپڑے بہت چمکدار، بال بہت کالے، اس سے پتا لگتا تھا کہ وہ صاحب مدینہ شریف ہی کے کوئی رہنے والے ہیں، وہیں سے آئے ہیں. صحابہ کو حیرت ہوئی. بیان کرتے ہیں حتی جلسا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ظاہر ہوئے. پھر وہ چلتے رہے، چل کر کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے قریب بیٹھ گئے، ان کے قریب بیٹھ گئے. اور اپنے دونوں زانو سرکار کے دونوں زانو سے ٹکا دیے، اور اپنے دونوں ہاتھ اپنی نانوں پر رکھے، اور پھر کہا اخبرنی یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے کہ کیا چیز ہے، اسلام کیا ہے. اب یہاں پر جو حدیث میں آیا ہے کہ وضع یدیہ علی فخذیہ، اپنے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھے، تو فخذیہ میں جو ضمیر ہے وہ امرجا کون ہے، وہ ضمیر کس کی طرف لوٹتی ہے؟ حیعت جو بیٹھنے کی ہے، اور جو ان کا انداز ہے کہ بطور متعلم وہ لوگوں کے درمیان بیٹھے ہیں، اور آج سوال کر رہے ہیں، انداز بتا رہا ہے کہ جبریل پوچھ رہے ہیں، سرکار معلم ہے، سرکار بتا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں. تو اس انداز کا تقاضا یہ ہے کہ ضمیر فخذیہ میں جبریل کی طرف لوٹے، یعنی جبریل نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں رانوں پر رکھے، جیسے کہ شاگرد دو زانو اپنے استاد کے پاس بیٹھتا ہے. اور یہ گھٹنے دونوں گھٹنوں سے ملائے، یہ کمال قرب اور نزدیکی کی انتہا بدراز کرتا ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے جبریل کو کمال نزدیکی اور کمال قربت حاصل ہے، کہ دونوں کے درمیان جو ہے کوئی فاصلہ نہیں ہے اور بہت ہی قربت ہے. یہ اس پر جو اعتراض کرتا ہے، بلکہ امام عینی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے یہاں پر ایک روایت بڑی ایمان افروز اس سلسلے میں نقل کی کہ یہ جو قربت حضرت جبریل امین علی نبینا و علیہ الصلوۃ والتسلیم، تو سرکار سے حاصل ہوئی، اور جس نزدیکی کا انہوں نے مظاہرہ کیا اس میں بھی انہوں نے سرکار سے اجازت چاہی. چنانچہ اس روایت کے الفاظ یہ ہیں، یہاں امام عینی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے جواب کے پیرائے میں ایک ایمان افروز روایت نقل کی، سوال یہ اٹھایا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جبریل نے ابتداءً بغیر سلام کیے کلام کرنا کیسے شروع کیا؟ اس کے دو جواب دیے اور ان دو جواب نقل جواب دیے، ان میں سے دو جوابوں کو ضعیف کہا، اور تیسرے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ سلام تو کیا لیکن یہاں راوی نے نقل نہیں کیا، اور اسی کی طرف انعام عینی کا میدان ہے، اور اسی کے مناسب انہوں نے چند روایتیں ذکر کی. چنانچہ پہلی روایت ذکر کرتے ہیں، چنانچہ فرماتے ہیں لأنه ثبت
في ایسے بول دیجئے
لأنه ثبت في روایت ابی فربح بعد قولی کان ثیابہ لم یمسہ دنس حتی سلم من طرف البساط قال السلام علیک یا محمد فرد علیہ السلام قال ادنو یا محمد قال ادنو قال یقول ادنو مرارا ویقول ادنو ونعبو فی روایت عطا عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما لیکن قال السلام علیک یا رسول اللہ وفی روایت یا رسول اللہ ادنو ادنو فقال ادنو ولم يذكر السلام. ان عبارتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ابو فربا کی روایت میں یہ ثابت ہے، ابو فربا کی روایت میں من ثیابہ لم یمسہ دنس یہ وارد ہوا، یعنی وہ شخص جو تشریف لائے وہ ان کے کپڑے پاک صاف تھے، گویا کہ اس میں جو ہے کوئی میل بندگی کچھ نہیں تھی، بندگی نے اس کو نہیں چھوا تھا. اس قول کے بعد یہ جملے ہیں اس میں، یہاں تک کہ وہ قریب ہوئے اور انہوں نے ہاتھ جو وہاں بچھی ہوئی تھی اس کے کونے سے حضور کو سلام کیا اور کہا السلام علیک یا محمد، تو حضور نے سلام کا جواب دیا. پھر انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں قریب آؤں؟ فرمایا قریب آؤ. پھر کہا کیا میں قریب آؤں؟ فرمایا قریب آؤ. پھر کہا کیا میں قریب آؤں؟ فرمایا قریب آؤ. اس طرح سے بار بار کہتے رہے یہاں تک کہ سرکار کے قریب ہو کر کے وہ بیٹھ گئے. یعنی اس کو ذکر کر کے کہتے ہیں کہ اور اسی کے ہم معنی روایت جو ہے اسی کے ہم معنی لفظ ہیں، حتیٰ کی روایت میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث میں، لیکن اس میں یہ ہے کہ نام پاک لینے کے بجائے جبریل نے کہا السلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو. اور ایک روایت میں یہ ہے یا رسول اللہ ادنو، اے اللہ کے رسول کیا میں قریب آؤں؟ تو انہوں نے کہا ادنو. پھر سرکار نے فرمایا ہاں تم قریب آ جاؤ. بات یہ چل رہی تھی کہ ضمیر یہاں پر فخذہ میں جبریل کی طرف لوٹ رہی ہے یا سرکار کی طرف لوٹ رہی ہے. پہلا احتمال یعنی ضمیر جبریل کی طرف لوٹ رہی ہے، مطلب یہ کہ جبریل نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی دونوں رانوں پر رکھے اور اس طور پر بیٹھ گئے حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا اذن پا کر کے قریب ہونے کا جب اذن مل گیا تو سرکار سے نہایت قریب ہو کر کے ان کی اجازت کے بعد سرکار سے نہایت قریب ہو کر کے ایسے بیٹھ گئے جیسے ایک شاگرد استاد کے سامنے متعلم معلم کے سامنے بیٹھتا ہے. تو یہ چند روایات میں نے جو ہے جو ذکر کی اس سے اس احتمال کی تائید ہوتی ہے کہ سرکار کے حضور جبریل امین اپنے دونوں ہاتھ اپنے رانوں پر رکھ کر کے بیٹھے کہ یہی جو ہے تقاضائے ادب ہے اور ایک متعلم کی حیثیت سے جو آیا ہے اس کی نشست جو ہے وہ استاد کے سامنے ایسی ہی ہوتی ہے. لہذا جو ہے یہ احتمال اگر کچھ وارد بھی نہیں ہوتا, اگر احادیث اس سلسلے میں وارد نہ ہوتی تو یہ تقاضائے ادب تھا. یہ ادب کے تقاضے کے لحاظ سے یہ احتمال خود متعین ہوتا ہے. اب جبکہ اس سلسلے میں روایت وارد ہو گئی تو یہ احتمال اور زیادہ قوی ہو گیا. اب یہاں امام عینی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اپنا رجحان اس طرف ظاہر کیا کہ ضمیر حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی طرف لوٹ رہی ہے اور ضمیر کا مرجع جو ہے وہ جبریل امین نہیں ہے. یعنی مطلب یہ نہیں ہے کہ جبریل نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے رانوں پر رکھے, بلکہ یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ جبریل امین نے جو ہے وہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی رانوں پر رکھے. اس سلسلے میں سلیمان تیمی کی ایک روایت وہ نقل کرتے ہیں, اس میں یہ تصریح ہے. چنانچہ وہ کہتے ہیں والدلیل کما جاء فی روایت سلیمان التیمی ثم وضع یدیہ علی رکبتی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یعنی یہ جو دوسرا احتمال امام عینی نے ذکر کیا کہ ضمیر لوٹ رہی ہے سرکار کی طرف, اور اس کے پیش نظر حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جبریل نے اپنے دونوں ہاتھ سرکار کی رانوں پر رکھے, اس پر دلیل یہ ہے کہ جو سلیمان تہنی کی روایت میں آیا کہ وہ فرشتہ سرکار سے قریب ہوا اور پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھ حضور کے گھٹنوں پر حضور کے رانوں پر رکھے. اب یہاں پر مختلف روایات کے پیش نظر پہلے تو تقاضا ادب کا وہی ہے جو امام نووی نے فرمایا کہ وہ متعلم کی حیثیت حاضر ہوئے اور متعلم معلم کے حضور اس کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس طور پر بیٹھے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے رانوں پر رکھے, تو یہ تقاضائے ادب ہے. پھر یہ جو ہے یہ خود امام عینی نے جو روایتیں ذکر کی ہیں اس سے یہ احتمال جو ہے جو مقتضا ادب کا ہے اس کو تقویت حاصل ہوتی ہے. پھر یہاں پر جو انہوں نے جو ہے اس لہذا اس کے پیش نظر یہ جو روایتیں ہیں وہ اس روایت کو اس احتمال کو راجع کرتی ہیں اور اس کو تقویت پہنچاتی ہیں. اور یہ روایات جو ہیں وہ چونکہ حسن ادب کا تقاضا ہے لہذا یہ روایات جو ہیں وہ ہیں. یہ روایات درایتن بھی ثابت ہیں, درایت جو ہے ان روایت کو چاہتی ہے, لہذا ادرو درایت یہ روایت ثابت ہیں. اور دوسری روایت جو سلیمان نے تحدی کی ہے وہ ان کے مقابل جو ہے چونکہ وہ چند روایات ہیں اور یہ ایک روایت ہے لہذا اس روایت میں جو ہے اس لحاظ سے جو ہے ضعف ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ خود اس روایت میں لفظ جو ہے اس حدیث کے جو ہے نام موافق ہیں, اس کے مخالف ہیں. کیونکہ اس حدیث میں آیا ہے کہ وضع یدیہ علی فخذیہ, انہوں نے اپنے ہاتھ جو ہے اپنے رانوں پر رکھے, اور یہاں پر ہے وضع یدیہ علی رکبتی النبی, کہ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے پر رکھے. لہذا عذر و دلیل اور تقاضائے ادب کے لحاظ سے یہی راج معلوم ہوتا ہے جو امام حنیفہ نے فرمایا. امام نووی نے فرمایا کہ حضور حضرت جبریل امین نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے رانے پر رکھے. تو اب ہم بقیہ حدیث کی تشریح کی طرف لوٹتے ہیں. ان تؤمن باللہ, سرکار نے ایمان کی امیر کے جواب میں سرکار نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے ان تؤمن باللہ, کہ تم اللہ پر ایمان رکھو, اللہ پر ایمان لاؤ. یعنی اللہ تبارک و تعالی کے وجود ایمان لاؤ, اور یہ مانو کہ اس پر عدم جائز نہیں, وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا, اس کا معدوم ہونا جائز نہیں. اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اور پھر بایا تؤمن باللہ, کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ, تو اللہ عالم ہے ذات مستتبع جمیع صفات کمال کا. جب یہ علم بولا جاتا ہے تو اس سے وہی ذات سمجھ میں آتی ہے جو ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گی, اور جس کے لیے تمام صفات کمال ازلاً ابداً ثابت ہیں, اور جو تمام نقائص سے ازلاً ابداً منزہ ہے, اور جو تمام صفات حدود سے منزہ ہے, اس کی تمام صفات اس کی ذات کی طرح واجب ہیں, کوئی صفت اس کی جو ہے وہ حاجت نہیں ہے. اور وہ اس کے لیے تمام صفات کمال, جب لفظ اس میں جرات کا اطلاق ہوا تو اس کے لیے اس سے تحت تمام صفات کمال, جو جلال اور کمال کی صفات ہیں وہ سب اس کے ثابت ہو گئیں. یعنی علم, ارادہ, قدرت, کلام, سمع بصر, حیات. لہذا وہ عالم ہے, مرید ہے, قادر ہے, قدرت اس کی قدرت مؤثرہ ہے, اور وہ سمیع ہے, بصیر ہے, اور متکلم ہے, اور اس کا کلام اس کی صفت ہے, اور وہ خود حی ہے, یعنی آپ زندہ ہے, اور دوسروں کی حیات کا سبب ہے. اور جب صفات کمال اس کے لیے ثابت ہو گئے تو کمال کی ضد نقصان ہے. اب جب اس کے لیے ازلاً ابداً کمال ثابت مانا, تو اب یہ عقیدہ ہو گیا, اور ایمان نے بتایا کہ جس کے لیے ازلاً ابداً کمال ثابت ہے وہ ازلاً ابداً تمام ان صفات سے اور تمام ان باتوں سے جو کہ کمال کی ضد ہیں اور اس کی نقیض ہیں, ان سے وہ منزہ ہے. بلکہ اس کی ہر کوئی صفت ایسی بھی نہیں جو نہ کمال ہو نہ نقصان ہو, اس کی ہر صفت کمال ہی ہے, اس کی ہر صفت کمال ہے. اور جب وہ واجب الوجود ہے تو صفات اجزام سے اور سماعت اجسام سے اور تحیز سے ان تمام علامات سے وہ منزہ ہے. یہ کہ وہ ایک ہے, واحد حقیقی ہے, اور سمد ہے, فرد ہے, حق ہے, اور تمام مخلوقات کا وہ پیدا کرنے والا ہے, اور وہ تمام مخلوقات میں جیسے چاہے جو چاہے وہ اپنی مشیت کے مطابق تصرف فرماتا ہے. سب اس کی ملک ہے, وہ اپنی ملک میں جو چاہے کرے اور اپنی خلق میں جو چاہے حکم فرمائے. یہاں سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی جب تمام صفات کمال سے ادلن ابدن موصوف ہے اور اس کی کوئی صفت حادث نہیں, اس کی ہر صفت اس کی ذات کی طرح سے واجب ہے, قدیم ہے, لہذا یہ عقیدہ نہ فائدہ ہے نیا ہے اور اسلام کے خلاف ہے کہ جو کہا جاتا ہے اس کے بارے میں کہ معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالی جھوٹ بول سکتا ہے, جھوٹ بولنے پر قادر ہے مگر بولے گا نہیں. اس لیے کہ یہ اس سے قطع نظر کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے امکان عائد ماننا ہے اور اس کو عائب سے متصف جاننا ہے, اس سے قطع نظر یہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے ایک صفت حادث ماننا ہے اور صفات اس کی جیسے ایک صفت ویسے ہی ہر صفت, تو جو اس کے لیے کوئی صفت حادث مانے اس نے اس کی تمام صفات کو حادث کہا, اور صفات کو حادث کہنا یہ مستلزم ہے انکار ذات کا. تو جو صفات باری کو حادث کہتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی پر ایمان ہی نہیں رکھتا, وہ کسی اور فرضی خدا پر ایمان رکھتا ہے اور پھر اس فرضی خدا کو اللہ تبارک و تعالی کا شریک ٹھہراتا ہے. یہ وہابیہ کا شرک ہے کہ جس شرک میں وہ خود مبتلا ہے اور اہل سنت والجماعت کو بدعت اور شرک کا الزام دیتے ہیں. یہ ان کا جو ہے ایسا گندا گھناؤنا عقیدہ ہے کہ جس سے جو ہے معتزلہ اور فلاسفہ اور بہت سارے جو ہے عقائد باطلہ والے رکھنے والے جو ہے ان کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہے, اور سب کے نزدیک اللہ تبارک و تعالی جھوٹ سے منزہ ہے, اس لیے کہ یہ عیب ہے اور عیب اللہ تبارک و تعالی پر محال ہے. تو یہ عقیدہ جو رکھتا ہے اس کا ایمان اللہ تبارک و تعالی پر نہیں ہے.